نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللہ تعالی شأنه کی محبت کا دل میں پیدا ہو جانا یہ کتنی بڑی دولت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ اعلان فرمائیں گے، عین المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ لوگ جو آپس میں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ فِي ذِلِّي يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلِّي، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے یا اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، ایسے دن میں کہ جس میں میری رحمت کے سائے یا میرے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی محبت صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے پیدا کر لیتا ہے، اس سے اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن مخاطب ہوں گے. ایسے لوگوں کو خود اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن ڈھونڈیں گے، اعلان فرمائیں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی شانہ کے عرش کے سائے میں یا اللہ تعالی شانہ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی. اب اس سے ترقی کر کے دیکھیے کہ یہ تو اس شخص کا مقام ہے جو اپنے دل میں ایک عام مؤمن کی محبت پیدا کر لیتا ہے. تو اگر یہ شخص کسی متقی اور پرہیزگار کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، کسی عالم کی، کسی محدث کی، کسی مفسر کی اپنے دل میں محبت پیدا کر لے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور اس سے آگے وہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور بڑھتے بڑھتے اشرع مبشرہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور آگے اور بڑھتے بڑھتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے دل میں محبت پیدا کر لے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور آگے اور ترقی کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کر دے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور اس سے بھی آگے پیغمبروں کے سردار سید المرسلین امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور اس سے بھی آگے خود حق جل مجدہ کی محبت سے اپنے دل کو منور کر لے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ایک انمول نعمت ہے, انمول نعمت جسے حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی شانہ نے ہر انسان میں رکھی ہے. میں ہر مومن اور ہر مسلم نہیں کہہ رہا ہوں, ایک انمول نعمت. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک مومن کی محبت تو لوگ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے کسی ولی کی محبت مشکل ہے, وہ خاص طبقے کے لیے ہے نا. اللہ کے ولی کی محبت بھی ہر مومن حاصل کر سکتا ہے. چلو بھائی اللہ کے ولی کی محبت, لیکن صحابی کی محبت شاید ہر شخص حاصل نہیں کر, نہیں, صحابی کی محبت بھی ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. چلو بھائی صحابی کی محبت حاصل ہوتی ہوگی, انبیاء کی محبت جو ہے بڑے بڑے علماء حاصل کر سکتے ہوں گے, بڑے بڑے اولیاء کو حاصل ہوتی ہوگی, نہیں, ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. چلو بھائی انبیاء کی محبت شاید حاصل کر سکتے ہوں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کوئی معمولی چیز ہے. دنیاوی چیزوں میں ہم سوچتے ہیں نا کہ ڈائمنڈ, روبی, پرل, قیمتی موتی ہے تو بہت بڑی دولت, لیکن یہ ہم غریبوں کا کام نہیں ہے. پوری زندگی بھی کھپا دیں گے تو قیمتی موتی ہمارے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے, لہذا سوچو ہی مت اس کے بارے میں. دنیاوی نعمتوں کے بارے میں اور دنیاوی دولتوں کے بارے میں کیٹیگری ہے, روحانی نعمتیں اور روحانی دولتیں جتنی بھی ہیں ان کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں. صحابہ کی محبت, انبیاء کی محبت, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کی محبت ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے, ہر انسان کے لیے راستہ کھولا ہے اللہ نے, اس میں کوئی کیو نہیں ہے, اس میں کوئی لائن نہیں ہے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے 10 کام کرنے ہیں, ان میں سے میں 6 کام کر رہا ہوں. اور ہمارے حافظ قاسم صاحب, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مجازے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے, یہ 4 کام کر رہے ہیں. تو لائن میں میں آگے ہوں, یہ پیچھے ہیں, یہ 6, میں 6 کر رہا ہوں, یہ 4 کر رہے ہیں. اور میرے علاوہ اور بھی 100,000 آدمی ہیں جو 6 کام کر رہے ہیں, تو یہ لائن میں کتنے پیچھے ہو گئے. اور 5 کام کرنے والے اور 100,000 ہیں, اب یہ لائن میں کتنے پیچھے ہو گئے. اور مجھ سے پہلے 7 کام کرنے والے 100,000, اور 8 کام کرنے والے 100,000, اور 9 کام کرنے والے 100,000, کتنے پیچھے ہیں لائن میں. اور 4 کام کرنے والے جو 100,000 ہیں ان میں بھی یہ سب سے پیچھے کھڑے ہیں, ان سے پہلے باقی لوگ شروع کر چکے تھے 4 کام. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ انتظار کرتے رہے کہ جب میری باری آئے گی تب نا. یہ اگر اسی وقت 10 کام کرنے لگ جائے نا تو ان سب کو چھوڑ کر آگے چلے جائے, اتنا آسان. ہر شخص کے لیے دروازہ کھولا اللہ کی محبت کا. مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا, اس کو مفتی بننا پڑے گا. فتویٰ دینے کا کام مولوی نہیں کر سکتا, مسئلہ بتانے کا کام عام آدمی نہیں کر سکتا, وہ مولوی بننا پڑے گا. لیکن اللہ کی محبت مولوی بھی حاصل کر سکتا ہے, مفتی بھی کر سکتا ہے, عالم بھی کر سکتا ہے, جاہل بھی کر سکتا ہے, مالدار بھی کر سکتا ہے, غریب بھی کر سکتا ہے. عزم کر لیا کہ اللہ کی محبت مجھے حاصل کرنی ہے, اور صحیح راستہ معلوم کر لیا, اور صحیح راستہ معلوم کر کے کسی ایسے شخص کو پکڑ لیا جو اس رستے کو جانتا ہے, تو راستہ معلوم ہو گیا کہ یہ مجھے کرنا ہے, اور ساتھ میں چلنا ہے کہ کہیں میں ادھر ادھر پھسل نہ جاؤں, تو میرے اوپر سرپرستی رہے. اس لیے کہ یہ انویزیبل راستہ ہے, نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا. جو راستے نظر آتے ہیں نا, جو راستے نظر آتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو سیدھے جانا ہے, پہلی اسٹریٹ چھوڑنی ہے, دوسری چھوڑنی ہے, تیسری چھوڑنی ہے, چوتھی میں رائٹ ٹرن لینا ہے, اور بالکل اوپر جہاں جا کر کے راستہ بند ہو جاتا ہے وہاں تک چلتے رہنا ہے, پھر لیفٹ ٹرن لینا ہے. جو نظر آتا ہے اس میں بھی آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو جو حسی چیز ہے, نظر آنے والا راستہ ہے, اس میں آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو یہ تو انویزیبل راستہ ہے. اس انویزیبل راستے پر کسی گائیڈ کے بغیر کیسے چل سکیں گے آپ؟ اسی وجہ سے جو امت کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء, چوٹی کے علماء, انہوں نے اپنے علم پر بھروسہ نہیں کیا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی پھسل سکتا ہے. آپ اچھا کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, لیکن شیطان اور نفس کو یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کو ایسا باور کرائیں کہ آپ کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں, آپ بہت برے ہیں, آپ بہت گندے ہیں, اللہ آپ کی پکڑ کرے گا, اللہ آپ سے ناراض ہیں. اور دھیرے 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 مایوسی کے گھڑے میں چلا جاتا ہے. چونکہ مجھے اور آپ کو یہ حالت پیش نہیں آئی ہے, اس لیے ہم یہ سمجھ نہیں سکتے. آپ مشائخ سے پوچھیے کہ ایسے کتنے لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو مایوسی کے شکار ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کرتے غلط ہیں اور شیطان اور نفس ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور آپ بہت ترقی کر رہے ہیں. تو یہ راستے پہ چلنے والا جو صحیح جا رہا ہے اسے باور کراتا ہے کہ غلط جا رہا ہے, اور جو غلط جا رہا ہے اسے باور کراتا ہے کہ صحیح جا رہا ہے. جو صحیح جا رہا تھا وہ رک گیا, اور جو غلط جا رہا ہے وہ صحیح سمجھ کر چل رہا ہے, موت تک چلتا رہے گا. اور جب روح نکلے گی تو ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ فصوف ترا اذن کشف الغبارو فرس تحت رجلی کا ام حمارو. ایک تو گدھا ہوتا ہے اور دوسرا گھوڑا. آدمی جب گدھے کے اوپر بیٹھتا ہے, گدھے پر سواری کرتا ہے, تو اس میں خود بخود توازو آ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں معمولی سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث شریفہ کی دنیا میں گھوڑوں پر اتنا بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنا گدھوں کے اوپر بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ اس میں نفس کی حفاظت رہتی ہے. دیکھو پیغمبر بھی کتنا احتیاط کرتا ہے, کسی کو ایک معمولی ٹویوٹا میں بٹھا دو تو اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی حرکت نہیں کرے گا, اور اس کو چابی دے دو مرسیڈیز کی برانڈ نیو, دیکھو فرق آتا ہے کہ نہیں طبیعت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بہت عمدہ گھوڑا پیش کیا گیا, امیر المومنین بیٹھ گئے اور بیٹھے ہی تھے کہ اتر گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو سفر آگے ہے, اتر گئے تو کہا کہ میرے نفس نے حرکت شروع کر دی. اس گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے بعد نفس اترانے لگا کہ عمر بہت اچھے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو احادیث شریفہ میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھچروں اور گدھوں کے اوپر بنسبت گھوڑوں کے زیادہ نظر آتے ہیں, حالانکہ گھوڑے بھی تھے. اونٹنیوں پر نظر آتے ہیں, اس لیے کہ اس میں اتراتا نہیں ہے آدمی, گھوڑے کے اوپر اتراتا ہے. دیکھو سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے میرے بھائی, سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں اس کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے, اس کا تعلق باطن سے بھی ہوتا ہے, باطن سے بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آپ جیسے کپڑے پہنیں گے ویسا اثر آپ کے قلب پر پڑے گا. روحانیت میں یا تو آپ کی ترقی ہوگی یا روحانیت میں تنزلی ہوگی یا جہاں ہیں وہیں رہیں گے آپ. یعنی کپڑوں کا بھی اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں, تو جواب میں کیا ارشاد فرمایا, جی ہاں نا, ہل من نبی الا وقد رأى الغنم, دنیا میں کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو, ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ لکھتے ہیں کہ بکری کے اندر مسکنت اور توازو ہے, تو نبی کو صبح سے شام تک جنگلوں میں بکری کی صحبت میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر اس وصف میں ترقی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو قاری پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کپڑوں کا اثر باطن پر بھی ہوتا ہے. اور پھر حضرت نے ایک مثال دی, مثال دے کر کے فرمایا کہ دیکھو کپڑے کا تعلق انسان سے تین درجے پر ہوتا ہے. سب سے پہلے قوت باصرہ, قوت باصرہ, سب سے پہلے کپڑے کی طرف توجہ جو ہماری ہوتی ہے وہ اس کے رنگ کو دیکھ کر, رنگ یا اس کے شیپ کو دیکھ کر جو بھی ہو, تو سب سے پہلے کپڑے کا تعلق جو ہے وہ قلب آنکھوں سے ہوتا ہے. آنکھ آپ کو چل کر کے لے جاتی ہے کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ کرٹن بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ جیکٹ بہت اچھا لگ رہا ہے. آنکھ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسری قوت جس کا تعلق ہوتا ہے قوت لامسا, چھونے کی قوت, اس کے بعد آدمی کپڑے کو ایسا کر کے دیکھتا ہے. تو دیکھو کپڑے کا اثر آنکھوں پر بھی ہوتا ہے, کپڑے کا اثر چھونے کی قوت پر بھی ہوتا ہے, اور کہا تیسرے نمبر پر جو ہے باطن کی قوت پر. وہ کیسے, دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگا اور ایسا فیل کرنے میں بھی بہت اچھا لگا, اب باطن کی قوت حرکت میں آئے گی. آپ پوچھیں گے کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے, تو کہے گا کہ 50 پینی ایک یارڈ کی, 50 پینی کا ایک یارڈ. دل متاثر نہیں ہوا, او ہو بہت سستا ہے. دیکھو دل نے اسے پسند نہیں کیا. اور اگر وہ کہتا کہ ایک یارڈ کے 10 پاؤنڈ, او بہت اچھا کپڑا ہے, یہ کہاں کا بنا ہوا ہے, کہ چائنا کا, تو کہ دل اس سے متاثر نہیں ہوگا. جیسے آنکھیں متاثر ہوتی ہے, ہاتھ متاثر ہوتا ہے, دل متاثر نہیں ہوگا. کہاں کا بنا, کہ جاپان کا, او جاپان کا کپڑا ہے. حضرت فرماتے ہیں اس سے پتا یہ چلا کہ کپڑے کا تعلق دل باطن سے بھی ہے. کپڑے کا تعلق اسی طرح گاڑی کا تعلق بھی باطن سے ہے, گاڑی کا تعلق بھی باطن سے ہے. جب آپ دیکھنے میں بہت اچھی لگی, ڈرائیونگ میں بہت اچھی لگی, اب آپ سوالات پوچھتے ہیں تو دل کو جچتی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو گھوڑے پر جب آدمی بیٹھتا ہے تو تھوڑا اتراتا ہے, اور گدھے پر بیٹھتا ہے تو خود بخود اس میں توازو آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان البضاضت من الایمان, سادگی ایمان کو کامل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. اس لیے کہ سمپلسٹی ہوگی تو تکبر سے بچ کر رہے گا, عجب سے بچ کر رہے گا, نفس اترائے گا نہیں. سب جو ہے وہ قیمتی چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتے, قیمتی چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتے. کل تک غریب تھا اور بڑے خاندان میں شادی ہو گئی تو اب اترانے لگا, اس کی چال بدل گئی, گفتگو بدل گئی, ڈھنگ سب بدل گیا. کل تک ہم سے قرض لیا کرتا تھا لیکن اب چونکہ فیکٹری کا مالک ہو گیا تو اب اس کی سب. اسی لیے محمود اور ایاز کے جو بہت ہی سبق آموز واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایاز کے بہت سارے حاسدین تھے, انہوں نے سلطان محمود سے کہا کہ ایاز جو ہے آپ اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں, بہت بھروسہ کرتے ہیں, اتنا بھروسہ مت کیجیے. سنا ہے کہ یہ روزانہ ایک کمرے میں چلا جاتا ہے، اندر سے سب بند کر لیتا ہے، کواڑ وغیرہ، اور بند کرنے کے بعد کچھ دیر اندر پڑا رہتا ہے اور پھر نکلتا ہے، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے کچھ شاہی خزانے میں سے کچھ دولت سمیٹ لی ہے جو اس کو چھپاتا ہے اور روزانہ چیک کرنے کے لیے جاتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے کی کوشش کی جاسوس ہونے تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو کھولتا ہے، کھول کر کے اس میں ایک تھیلی ہے اور تھیلی کو کھولتا ہے اور اندر دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے بند کر کے پھر نکل آتا ہے، بلایا اس کو ایاز کو کہ بھائی تمہاری شکایت آئی ہے، تم فنا کمرے میں روزانہ جاتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، تالا لگا ہوا ہے، تالا کھولتے ہیں، اسے کھولتے ہیں، اندر ایک تھیلا ہے، تھیلے میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے، اسے کھول کر جو دیکھتے ہیں، اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولتے ہیں اور پھر بند کر کے آ جاتے ہیں، کیا ہے وہ؟ تو کہا کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے آپ اس کی، تو کہا وہ چابی دیجیے ہمیں اس کمرے کی، چابی دے دی گئی، وہ خزانہ اٹھا کر کے لایا گیا اس زمانے کے اعتبار سے، اسے تالے کو کھولا گیا، اندر سے تھیلا نکالا گیا، تو تھیلے کے اندر بہت پرانے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، تو چلو مسئلہ تو حل ہو گیا، اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن بادشاہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایاز جیسا ہوشیار آدمی روزانہ اس کو دیکھنے کے لیے کیوں جاتا ہے، کہا کہ یہ کیا ہے اور یہ تم روزانہ دیکھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میرا ایک زمانہ غربت والا تھا، جب میں ان کپڑوں کو پہنا کرتا تھا، میں غلام تھا، اور اب اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے محض اپنے لطف و کرم سے آپ کا مصاحب اور خاص مشیر بنایا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ماضی کو اور پاسٹ کو بھول نہ جاؤں اور بھول کر لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آنے لگوں، اس لیے روزانہ میں جا کر اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایاز تو وہی ہے جو ایک زمانے میں ان کپڑوں کو پہنا کرتا تھا، غلامی کی حالت، اللہ اکبر۔ تو سمپلسٹی، ان البذاذہ من مکملات الایمان، سمپلسٹی بھی ایمان کو کامل کرنے والی چیزیں ہیں، وہ اس لیے کہ تکبر آ گیا تو ایمان تو بہت ناقص ہو گیا، عجب آ گیا تو ایمان بہت ناقص ہو گیا، سادگی ہوگی، کبر قریب نہیں آئے گا، عجب قریب نہیں آئے گا، بڑائی قریب نہیں آئے گی، لاشعوری طور پر ایسا ہوتا ہے، پیسے میں ترقی ہوئی تو دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یا طالب الدنیا لتبر، اے وہ شخص جو دنیا کو کما رہا ہے اس نیت سے کہ میں دنیا کما کر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، بہتر یہ ہے کہ تو ایسا نہ کرے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ تو دنیا کو کمائے اور کما کر کے خرچ کرے، یہ اچھا ہی ہے، نیکی ہے، اور دوسرا ہے کہ تو شروع ہی سے اتنا کما جو تجھے کافی ہو جائے اور بس، یہ اس سے بھی بڑی نیکی۔ یا طالب الدنیا لتبر، دنیا کو دوسروں پہ خرچ کرنے کی نیت سے کمانا یہ نیکی، اور دنیا کو اتنا کمانا جس سے اپنی ضرورتیں پوری ہو جائے اور بس، یہ اس سے بڑی نیکی۔ ترک کر دنیا ابر، کیوں؟ اس لیے کہ پہلا شخص خطرے میں ہے، دوسرا شخص خطرے میں نہیں ہے، نیت المومن خیر من عملہ کی ایک تشریح یہی کی گئی ہے کہ مومن کا کسی نیک کام کی نیت کرنا یہ اس کے عمل سے بہتر ہے، تو محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ ایک زاویے سے، اور وہ زاویہ کیا ایک اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے میں ایسی نیت کروں کہ اللہ تعالی شانہ مجھے ایک لاکھ پاؤنڈ دے دے، تو میں 50 مسکینوں کو 2-2 لاکھ کے گھر کسی غریب ملک میں بنا دوں گا، یہ میں نے نیت کی، اس کے لیے کوشش بھی کی لیکن کچھ بن نہیں پڑا، زندگی ختم ہو گئی، اور موت تک یہ حسرت رہی کہ کاش کہ مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ مل جاتے تو میں 50 مسکینوں کو 2-2 لاکھ پاؤنڈ 2-2 ہزار پاؤنڈ کے مکان بنوا دیتا، انڈیا میں 2-2 لاکھ روپیے کے کسی غریب جگہ پر، اور دوسرا آدمی اس کے دل میں خیال آئے کہ مجھے اگر 1 لاکھ پاؤنڈ مل جائے تو میں 50 مسکینوں کو گھر بنا دوں گا، اور وہ آ گئے پیسے، اور پیسے آ گئے اور اس نے گھر بنا دیے. تو آپ علماء سے پوچھئے کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے, تو یہ دوسرا بہتر ہے. کیوں دوسرا بہتر؟ اس لیے کہ پہلے کو نیت پر اجر و ثواب ملے گا, اسے نیت پر بھی اجر و ثواب ملے گا اور عمل پر بھی. لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, یعنی صرف نیت یہ بہتر ہے عمل اور نیت سے دونوں کو ملا کر. یہ ایک اعتبار سے, ایک اینگل سے, ایک پرسپیکٹو سے. وہ کیا کہ جو صرف نیت کرتا ہے اس کی یہ نیت کا عمل خطرے میں نہیں ہے. اس سے کہ وہ کسی کو کیا, میں کسی کو شو آف کروں گا, بتاؤں گا کہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے 50 مسکینوں کو کے لیے گھر بنانے کی نیت کی ہے. تو اس شخص کا جس کے پاس صرف نیت ہے اس کا ثواب یقینی, اور وہ جو نیت کرتا ہے اور نیت کرنے کے بعد 50 گھر بناتا ہے اور مسکینوں کو بساتا ہے, یہ موت تک میں کب پھسل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیو اصل مقصد جو ہے وہ آخرت کو بناؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فسوف ترى اذن کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. وہ شاعر کہتا ہے کہ تو بیٹھا ہوا ہے گدھے کے اوپر, لیکن جب تجھے بٹھایا گیا اس وقت قافلے کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑ رہا تھا. تو غبار اڑ رہا تھا تو تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ گدھے پر بٹھایا گیا ہے یا گھوڑے پر, لیکن بیٹھ گیا اور بیٹھ گیا اور وہ گدھا چل رہا تھا تو اندر اندر بہت خوش ہو رہا ہے کہ میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا. تو شاعر کہتا ہے کہ فسوف ترى, تو ان قریب دیکھ لے گا, اذن کشف الغبارو, جبکہ غبار چھٹ جائے گا, کہ تیرے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا. ہاں تو شیطان جو ہے, شیطان ہمیں جو صحیح چل رہا ہے اسے مایوس کر کے روک دیتا ہے, اور جو غلط چل رہا ہے اسے چلنے دیتا ہے کہ تو بہت ٹھیک جا رہا ہے, بہت ٹھیک جا رہا ہے, بہت ٹھیک جا رہا ہے. اور دل میں یہ خیال بھی ڈالتا ہے کہ اب شیخ کی کیا ضرورت ہے, مشائخ کی کیا ضرورت ہے, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں عوامین پڑھتا ہوں, میں فنا کرتا ہوں, میں فنا کرتا ہوں, میں فنا کرتا ہوں, میں فنا کرتا ہوں, اور اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میرے سارے اعمال جو ہیں یہ نمبر ایک اخلاص کی نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہیں. اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ اج بکا میں شکار ہوں جس کی وجہ سے یہ سارے اعمال بیکار ہیں. اسے پتا نہیں چلتا کہ میں دوسروں کو حقیر سمجھ کر کبر میں مبتلا ہوں, اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ کی محبت جو ہے اسے حاصل کرنے کا ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کریں گے, اور عزم کر کے لگ جانا چاہیے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ میں نے کیا کہا شروع میں, ہر انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے, صرف دو کام کرنے کی ضرورت ہے, ایمان اور عمل صالح. ایمان اور جو مومن ہے اس کو صرف عمل صالح اختیار کرنا ہے, اور جو غیر مومن ہے اسے ایمان بھی قبول کرنا ہے اور عمل صالح بھی. اچھا ہر انسان پر ایمان قبول کرنا واجب ہے یا نہیں؟ بولو بھائی, واجب ہے. اور ایمان قبول کرنے کے بعد ہر شخص کے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل صالح کر کے زندگی گزارنا ضروری ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے یہ ضروری کیا ہے ہر انسان پر یہ دو چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان میں اللہ نے یہ دونوں ابیلٹیز رکھی ہے, اور جو ان دونوں کاموں کو کر لیتا ہے اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی ابیلٹی ہے. دیکھو بالکل شروع سے ایک بات جس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار سمجھاتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں, اس لیے کہ شیطان نے ہمیں ایسا باور کرایا ہے. یہ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے جو طلبہ ہیں, اسی طرح کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ ہیں, ان میں سے کتنے طلبہ بہت ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں, لیکن ان کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, میں انجینئر نہیں بن سکتا, میں ٹیچر نہیں بن سکتا, اب وہ محنت ہی نہیں کرے گا. شیطان نے ہر شخص کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ ولی بننا بہت اونچا کام ہے, کاش کہ میں بھی ہو جاتا,
اللہ کی محبت حاصل کرنا بہت اونچا کام ہے, کاش کہ مجھے بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, لیکن یہ کام تو بڑے بڑے علماء کر سکتے ہیں, یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. شیطان کے اس جال سے نکلو, اور سب سے پہلے یہ قبول کرو میرے بھائیوں, قبول کرو کہ ہر انسان اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے, ہر انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, میں بھی بن سکتا ہوں, آپ بھی بن سکتے ہیں, بس اس کورس کو ختم کرنا ہے جو اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے, اور پھر اس کورس کو کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے, ہر ایک کو ابیلٹی دی ہے. ایمان قبول کرو, ایمان کے بعد عمل صالح, عمل صالح. اب ایمان کے بعد عمل صالح زندگی میں کیسے آئے گا؟ عمل صالح کا کیا معنی؟ ناجائز کاموں سے بچنا اور جو اچھے کام ہیں ان کو کرنا, یہ کیسے آئے گا؟ جب اللہ کی یاد ہر وقت رہے گی, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے, اللہ میری نیتوں سے باخبر ہے, تو غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا, اللہ کی بڑائی اور اللہ کا, اللہ کا اللہ کی بڑائی کے ساتھ استحضار پیدا ہو جائے, اسے کہ صرف اللہ کا استحضار پیدا ہوگا. آپ کسی سے کہے کہ یار کیا کر رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اس فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ ابھی اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے. اللہ کا خیال اللہ کی بڑائی کے ساتھ, کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف میرا مولا ہے, اور میں اس کی نافرمانی آنکھوں سے کر رہا ہوں, مجھے اندھا کر سکتا ہے, میں اس کی نافرمانی زبان سے کر سکتا ہوں, مجھے گونگا کر سکتا ہے, میں اس کی نافرمانی کانوں سے کر سکتا ہوں, مجھے بہرا کر سکتا ہے, وہ مجھے رسوا کر سکتا ہے, سب کو بتلا سکتا ہے. یہ ڈر, اور یہاں اگر کچھ نہیں ہوا تو پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا, پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا, پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا. ایک بزرگ تھے, فرماتے ہیں کہ میرا ایک بستی میں جانا ہوا, اور مغرب کے وقت قبرستان سے بہت زور سے دل کو ہلا دینے والی گدھے کی چیخنے کی تین مرتبہ آواز آئی, تین مرتبہ آواز آئی گھبرا دینے والی. تو اس دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن جب یہ ہوتا رہا, تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کہ یہ جو بڑھیا ہے, یہ بڑھیا ہے, اس کا ایک بیٹا تھا, اور یہ مغرب کے وقت روزانہ شراب میں مست ہو کر کے گھر میں پہنچتا تھا, تو اس کی ماں نیک ہے تو سمجھاتی تھی کہ بیٹا اللہ سے ڈرو, تو اپنی ماں سے کہتا تھا کہ گدھوں کی طرح کیوں بھونکتی رہتی ہے. تو کہا کہ روزانہ اس مغرب کے وقت جو ہے اس کی قبر سے تین مرتبہ وہ گدھوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے. اللہ قبر میں ڈالنے کے بعد بھی رسوا کر سکتے ہیں, رسوا کر سکتے ہیں, اور غسل کے وقت بھی رسوا کر سکتے ہیں, موت کے وقت رسوا کر سکتے ہیں, کرتے نہیں اللہ, کبھی کبھار صرف نمونہ بتلانے کے لیے, ہمیں ہمارے لیے عبرت کا سامان پیدا کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں, ورنہ عموماً اللہ ستاری فرماتے ہیں. اس لیے یہ عزم کر لو کہ بھئی اللہ کی محبت دل میں اتارنی ہے, اور اللہ کی محبت دل میں کیسے اترے گی؟ ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کا مطلب یہ کہ دوام طاعت, پرپیچول اوبیڈینس ٹو اللہ. پرپیچول اوبیڈینس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نافرمانی اللہ کی نہ ہونے پائے, نافرمانی نہیں ہوگی اللہ کی. اب آپ کہیں گے کہ بھائی پرپیچول اوبیڈینس کیسے ہوگا, ہم تو بہت ٹرائی کرتے ہیں, گناہ ہو ہی جاتا ہے. وہ گناہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ دل کو جیسے تیار کرنا چاہیے ویسے ہوا نہیں ہے. یہ پرپیچول اوبیڈینس تو اللہ آئے گا پرپیچول ریممبرنس کے ذریعے, اللہ کی یاد, اللہ کی یاد, اللہ کی یاد, اللہ کی یاد, اللہ کی یاد. ابھی ایک جماعت آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے, तो उनमें से एक साहिब ने एक सवाल पूछा, तो ये सवाल जमात के साथी भी हमारे पूछते हैं, ये सवाल हमारे खानका के साथी भी पूछते हैं, ये सवाल वो लोग भी पूछते हैं जो न जमात में जाते हैं न खानका से वाबस्ता है मगर दीन पर चलना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रमजान मुबारक का महीना आता है तो अमल बहुत अच्छे चल रहे होते हैं और रमजान की बात ठप। ऐसा क्यों होता है कि जमात में चले जाते हैं तो बहुत हाई और घर आ गए तो फिर लो। उमरे के लिए चले गए, हज के लिए चले गए, खानकाह में चले गए, शेख के पास बैठे हुए हैं, तीन दिन खानकाह में रहे, तो उनको तो मैंने उनके मुनासिब जवाब दिया और आप हजरात को आपके मुनासिब जो असल जवाब है वो दूंगा, इसलिए कि आप समझ पाएंगे। असल जवाब ये है, असल जवाब, असल जो जवाब है वो ये है कि जब हम किसी खानका में जाते हैं, जब 40 दिन के लिए जमात में जाते हैं, जब उमरे के लिए मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वर आ जाते हैं, जब शेख के पास खानका में जाते हैं, उस वक्त हमें रास्ता सही नजर आता है, इसलिए हम सही कदम उठाते हैं। और जब घर आ जाते हैं तो हमें रास्ता सही नजर नहीं आता, और वजह उसकी यह है कि हमारे पास अपनी रोशनी नहीं है। तो जब हम अकेले होते हैं तो हम अंधेरे में आ जाते हैं, और खानका में जाते हैं तो शेख की रोशनी, जमात में जाते हैं तो वो मस्जिद के माहौल की रोशनी, मक्का मुकर्रमा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वहां की रोशनी। तो ये ऐसा ही है जैसा कि मैं अपने घर में आकर के ऐसा कहूं कि अजीब बात है कि मैं हाफिज अली के घर में जाता हूं तो मुझे ग्लास भी नजर आता है, चमचा भी नजर आता है, छोटी छोटी चीजें, सुई भी नजर आती है उनके घर में, तो वहां मेरी आंखें बहुत पावरफुल हो जाती है, और अपने घर में आता हूं तो मुझे बड़ा सोफा भी नजर नहीं आता। महमूद भाई के घर में जाता हूं तो मुझे सब कुछ नजर आता है, मुफ्ती साहब के घर में जाता हूं तो सब कुछ नजर आता है, तो मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है? तो घर में प्रॉब्लम यह है कि घर की लाइट नहीं चल रही है। अगर घर में रोशनी होती तो घर में उसी तरह नजर आता जैसे उनके घर में नजर आता है। तज़किया के जरिए हम अपनी खुद की लाइट ऑन नहीं करते, तज़किया की मेहनत करके, दिल को जिक्र से मुनव्वर करके अगर हम अपने दिल को रोशन कर दें, अपने दिल को रोशन कर दें, तो बाजारी औरतों के अड्डों पर जाकर के भी वही अमल करेगा जो अल्लाह चाहता है, फर्क नहीं आएगा, बाजार में भी फर्क नहीं आएगा, वो जहां भी होगा खुद मस्जिद होगा, खुद खानका होगा, इसलिए कि उसका खुद का दिल मुनव्वर है, दिल मुनव्वर। अल्लाह ताला शानू हमें तौफीक अता फरमाए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बाजारी औरतों का एक अड्डा था, और उन औरतों के ऊपर जो अमीरा थी, उनकी बड़ी थी, उसका नाम मोती था, वो सारी औरतों को कंट्रोल करती थी। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर के दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला, तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपनी जो मालिकन है उसे कह दो कि एक फकीर सदा लगाने के लिए आया हुआ है, तो सदा लगाता है फकीर, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो कि फकीर सदा लगाने के लिए आया है। दीन से कितना ताल्लुक होगा मेरे भाइयों, सोचो। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अली अपने जमाने के बहुत बड़े आदमी, उम्मत की कितनी फिक्र होगी कि ये दीन पर और हिदायत पर आए, वहां चली गई। हमें तो शर्म लगेगी कोई देख लेगा तो घर में जाकर के वो जो नौकरानी थी उसने जाकर के मोती से कहा, वो पूरे अड्डे की जिम्मेदार थी, दर्जनों वहां औरतें थी और सब अपनी अपनी अय्याशियों के लिए आते थे कि कोई फकीर है और कह रहा है कि फकीर सदा लगाने के लिए आया है, तो कहा कि ये 2 रुपये ले लो दे दो उसको, ये 50 पैसे ले लो दे दो उसको। तो आई और कहा कि लो जाओ,
تو کہا کہ نہیں, تم اندر جا کر کے یہ کہو کہ اس فقیر کی عادت یہ ہے کہ صدا سنائے بغیر لیتا نہیں ہے, اس صدا سنانے کے بعد ہی لیتا ہے. تو جا کر کے کہا کہ وہ تو ایسا کہہ رہا ہے کہ صدا لگائے بغیر, صدا سنائے بغیر لینے کی عادت نہیں ہے اس کو, اس لیے صدا سننی پڑے گی. تو وہاں کہا لگا اندر, ان کے ذہن میں ایسا آیا, ساری بازاری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ذہن میں ایسا آیا کہ کوئی بیچارہ بھولا بھلا فقیر آ گیا ہے, ذرا اسے اندر بلا لینا چاہیے, تھوڑا دلچسپی کا سامان ہوگا. تو کہا کہ آ جانے دو, ہاتھ میں عصا تھا, عصا پکڑ کر کے کھڑے ہو گئے حضرت, اور کہا کہ ہاں صدا لگاؤ, تم ہم بھی سنے تمہاری صدا, ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں. حضرت نے خطبہ شروع کیا, بس اثر اس کا ایسا ہوا کہ سب ہماتن گوش, اور پوری تقریر فرمائی, اور تقریر کرنے کے بعد اللہ کی طرف رخ کیا اور کہا یہ اللہ جو کام مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا ہے, آگے دلوں کو بدلنا تیرے ہاتھ میں. سب نے توبہ کر دی, سب نے توبہ کر دی, اور توبہ کرنے کے بعد دین پر ایسی فدا ہو گئی وہ کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو قتال فی سبیل اللہ کی تحریک چلی تھی خود شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی, جس میں وہ خود شہید ہو گئے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, تو قافلے کے ساتھ باپ پردہ ہو کر یہ چلتی تھی اور قتال کرنے والوں کے گھوڑوں کی نگرانی کرتی تھی, گھوڑوں کو صاف کرنا, دھونا, کھلانا پلانا, گھاس ڈالنا, یعنی کہاں تو وہ عیاشی والی زندگی تھی اور کہاں یہ. تو میں میرے بھائیوں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ دل روشن ہو جاتا ہے وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے, متاثر نہیں ہوتا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. تو یوسف علیہ السلام تو السلام چونکہ روشنی تھی اس لیے نظر آ رہا تھا, نبوت والی روشنی, تو ڈگمگائے نہیں. حالانکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ نوجوان ڈگمگا جاتا ہے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ کام نہیں کر سکتا. اور ذکر اللہ کا اتنا استحضار تھا کہ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی طرف بلایا اور بلانے کے بعد نظر پڑ گئی زلیخا کی اس بت کی طرف جس کی وہ عبادت کرتی تھی, تو اسے شرم آ گئی. تو زلیخا کو تو اپنے بت سے بھی شرم آتی تھی, کیا ہمیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ اسے شرم آ گئی تو اس نے ایک کپڑا لیا اور کپڑے سے بت کو ڈھانک دیا کہ بت دیکھے اور میں یہ کام کروں اچھا نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح تجھے تیرے بت سے حیا آتی ہے, مجھے میرے علیم و خبیر و بصیر آقا سے بھی شرم آتی ہے. روشنی, اور یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ, اور پھر امت میں ایسے ہزاروں انسانوں کے قصے نہیں ہیں, ہزاروں نوجوانوں کے. حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے, بہت بڑے تابعی تھے, ایک نوجوان عورت ان کے خیمے میں داخل ہو گئی سفر کے دوران, تو آپ بہت زور زور سے رونے لگے کہ بھئی یہ مجھے زنا کی طرف بلا رہی ہے, وہ بھاگ گئی وہاں سے. اور پھر آپ عمرے کے لیے گئے تو وہاں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی اور نیند میں ایک خوبصورت شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں. کہا کون یوسف؟ تو کہ یوسف صدیق. اچھا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ تو کہا کہ آپ کا زلیخا کے ساتھ جو قصہ تھا بڑا تعجب خیز ہے. تو کہا کہ تمہارا وہ خیمے والی عورت سے جو قصہ ہوا تھا وہ میرے قصے سے زیادہ تعجب خیز ہے, اس لیے کہ میں تو پیغمبر ہوں, پیغمبر کے پاس تو گناہ آ ہی نہیں سکتا, تم تو امتی ہو کر کے اپنے آپ کو بچا کر نکلے اکیلے خیمے میں تنے تنہا سفر میں, اور عورت خیمے میں داخل ہو گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے وہ چیز چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتا ہے. لیکن نا ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے, وہ چاہتی ہوں. یہ رونے لگ گئے, بہت روئے.
कि क्या हो गया, मैं कैसे बचाऊं अपने आप। बस यही मेरे भाइयों है कि जिक्र कसीर करो। ये मशाइख से जो बैयत होते हैं, बैयत होने के बाद इनके पास एक्सपर्टीज होते हैं, इनको पता होता है कि कौन से जिक्र से धीरे धीरे इनको चलाकर कैसे इनके दिल को जाकिर बनाया जाता है। हमारे दिल जाकिर इसलिए नहीं होते कि हम अपने मशाइख से जैसा राबता रखना चाहिए वाबस्तगी का वैसा रखते नहीं। तो ईमान और अमले साले से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। और ईमान और अमले साले, अमले साले का मतलब पूरा दिन जिंदगी में कैसे आएगा जबकि दवा में जिक्र होगा। हर वक्त ये इस्तेहजार हो कि मेरा मालिक जो नफे नुकसान का मालिक है, जो बहुत बड़ा है, जिसे पूरी कायनात पर कंट्रोल हासिल है, वो मुझे देख रहा है। ये है दवा में जिक्र, ये है दवा में दिल दिमाग हर वक्त अल्लाह जल्ल जलालुहु आम नवालों के जिक्र में मशगूल हूं। ये दवा में जिक्र नसीब हो जाए। और ये दवा में जिक्र कैसे नसीब होगा? देखो, दवा में जिक्र नसीब हो जाए तो दवा में तात, और दवा में तात तो अल्लाह की मोहब्बत। ये दवा में जिक्र नसीब होगा चार काम, चार कामों से, दो करने के हैं, दो छोड़ने के हैं। एक छोड़ने का काम है लायानी, और दूसरा छोड़ने का काम है गुना। गुना को छोड़ दो, गुना को छोड़ दो। अब आप कहेंगे कि अगर गुना को छोड़ने ही की हमारे पास ताकत होती तो छोड़ चुके होते और अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो चुकी होती। गुना को छोड़ने का इरादा कर लो और पूरी कोशिश करो कि गुनाह न हो और हो जाए तो फौरन तौबा, गुनाह न हो जाए तो फौरन तौबा, गुनाह न हो जाए तो फौरन तौबा। ये तौबा, तकवा, तौबा की साइकिल, इसके लिए मुजाहदा करो, कड़वा घोंट पियो उसके लिए। अगर इसको मकसद बनाएंगे तो 10 मरतबा फिल्म देखने की आदत होगी तो एक मरतबा कामयाबी होगी। तो एक कड़वी दवा तो पी ली ना, 9 मरतबा फेल हो गए, फिर 2 पर आएगा, फिर 3 पर आएगा, धीरे धीरे छूटेगी सारी चीजें। और अपने शेख को बतलाते भी रहो कि ये गुना नहीं छूट रहा है, शेख जो तदबीर बतलाए उस पर अमल करो। तामुल तहम्मुल, सोचो कि ये जायज है नाजायज है, अल्लाह नाराज होगा राजी होगा, नाराज होने वाला काम है नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कंट्रोल में ना आए शेख को बताओ, शेख जो कहे इत्तला और इत्तबा, शेख जो बतलाए उस पर अमल करो, और पूरे एतिमाद और भरोसे के साथ, पूरे एतिकाद के साथ और पूरी फरमाबरदारी के साथ, एतिमाद और इनकियाद के साथ। और गुनाहों तक पहुंचाने वाली चीज लायानी है, इसलिए लायानी से भी बचो। हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि लायानी का एक सिरा मासियत के सिरे के साथ मिला हुआ होता है। तो इब्तिदान लायानी और धीरे 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 इम्तिहान वो क्या होती है, मासियत हो जाती है। तो लायानी से बचना है, गुनाहों से बचना है, गुनाह हो जाए तो तौबा। और इसके लिए बुरे माहौल से दूर रहो, बुरी सोहबत से दूर रहो, अच्छे माहौल में रहो, अच्छी सोहबत में रहो। और दो काम जो करने के हैं, ये छोड़ने के दो काम, करने के दो काम कौन से हैं? एक अहलुल्लाह की सोहबत, और उसमें भी खास तौर पर अपने शेख की सोहबत। अपने शेख मौजूद हो इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं। मसलन आप जिस शहर में रहते हैं वहीं आपके शेख हैं, इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं। और अगर आपके शहर में आपके शेख नहीं है तो शेख के मिजाज की रियायत रखते हुए शेख के मशवरे से आपके इलाके में जो भी अल्लाह वाला रहता है उसके पास हफ्ते में 15-20 मिनट के लिए जाकर बैठना। असल ये बयान और तकरीर मकसूद नहीं है, असल सोहबत मकसूद है। सोहबत अहलुल्लाह, अल्लाह वालों की सोहबत, नेकों की सोहबत। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कर खिदमत का मतलब उनकी सोहबत में जाकर बैठो। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर। दर्द दिल, दर्द दिल यानी अल्लाह की मोहब्बत में दिल तड़पे। हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इतनी मोहब्बत अल्लाह से हो गई थी कि बस इंतजार में थे कि मौत कब आए, इंतजार में थे कि मौत कब आए, इंतजार में थे कि मौत कब आए। तो ऐसा कहते थे कि बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, دو ہی تو جگہ ہیں, ایک ویرانی کی جگہ اور ایک آبادی کی جگہ. باغ جو ہے وہ آبادی کی جگہ, اور صحرا جو ہے جنگل وہ ویرانی کی جگہ. تو بعض لوگوں کو ویرانی میں جگہ اچھا لگتا ہے, ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو تو کہ مجھے اکیلے میں ٹھیک ہے, اور بعض جو اچھے تندرست ہوتے ہیں کہ مجھے پبلک میں اچھا ہے, مجھے آپ اکیلے کو بٹھا دیتے ہیں تو وحشت ہوتی ہے. مولانا کہتے ہیں مجھے دونوں جگہ میں دل نہیں لگتا, باغ میں لگتا نہیں, صحرا سے گھبراتا ہے دل. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں لگا ہوا ہے کہ ان سے جا کر کب ملوں. باغ میں لگتا نہیں, صحرا سے گھبراتا ہے دل, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. اب ایسے دیوانے کو کہاں لے جائیں, اس لیے کہ اسے اکیلے کو بٹھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے, اور کسی کی کمپنی میں بٹھاتے ہیں تو بھی کہتا ہے کہ دل گھبراتا ہے. اہل اللہ کی جو صحبت ہے میرے بھیا اہل اللہ کی, اس سے یہ درد دل نصیب ہوتا ہے. درد دل, درد دل. ہمیں اپنی بیوی سے بہت محبت ہو, بیوی سے اتنی نہیں بچوں میں سے کسی سے بہت محبت ہو, ان سے نہیں ماں سے بہت محبت, اپنے شیخ سے بہت محبت, تو آپ کہیں ایک ہفتے کے لیے جائیں گے تو سب کے ساتھ ہنسیں گے بھی, مسکرائیں گے بھی, سب کریں گے, مگر دل میں وہ درد رہے گا, الفت کا محبت کا درد رہے گا. تو اقبال, ڈاکٹر اقبال نے اس میں جو درد دل کی بات کہی ہے وہ اللہ کی محبت کا درد دل. اللہ یہ درد دل ہم سب کو نصیب فرمائے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر, یہ گوہر یہ موتی اللہ کی محبت میں تڑپے آدمی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ تو یہ خانقاہ والوں کے پاس ہی ملتی ہے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار. ہم علماء کہلائے جانے کے قابل تو نہیں, لیکن اتنا ہے کہ ایک درس نظامی کو پڑھا ہم نے, نحو سے لے کر بخاری شریف تک کی ہم نے تعلیم حاصل کی. لیکن سچ یہ ہے کہ اہل اللہ کی جو صحبتیں ہمیں میسر آئی, اگر وہ میسر نہ آتی تو ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ میں نہ آتا. اللہ کی محبت کا خیال ہی نہ آتا. ایک صاحب نے, ایک متدین دین کی خدمت میں ان کی زندگی گزری اور رمضان مبارک میں یہاں آئے, 65 سال کی عمر, اور دوسرے تیسرے دن اندر میرے پاس معتکف میں آئی اور بہت روئے. مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کے گھر سے کوئی خبر آئی ہوگی کہ کوئی بیمار ہے, کسی کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے ان کو تسلی دی, اور تسلی دینے کے بعد پوچھا کہ خیریت تو ہے, تو وہ کہنے لگے کہ رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ 63 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بھی مانگنے کی چیز ہے. اللہ کی محبت, ہم تو بس جہنم سے بچ جائیں, جنت میں چلے جائیں, ثواب مل جائے, یہ کر لو ثواب ملے گا, یہ کر لو ثواب ملے گا, یہ کر لو اتنی نیکیاں ملے گی, یہ کر لو اتنا کا. اللہ کو تو کبھی مقصد ہی نہیں ہوگا کہ اللہ خوش ہوگا, اللہ حاصل ہوگا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک برتن میں آگ اور ایک برتن میں پانی لے کر نکل پڑی, اور یوں بسرا کی گلیوں میں گھومنے لگی, تو لوگوں نے پوچھا کہ رابعہ خیریت تو ہے, مگر وہ گھومتی رہی جب تک کہ پورا بسرا جمع نہیں ہو گیا. جب بہت بڑا مجمع ہو گیا تب جا کر کے وہ پیغام دینے کا وقت آیا, تو کہا کہ خیریت تو ہے, تو کہا کہ ہاں خیریت ہے, مگر سنو, میں نے عبادت کرنے والوں کو دیکھا تو میں نے ان کو دو کیٹیگری میں پایا, کچھ وہ تھے جو اللہ کی عبادت جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے تھے, اور کچھ وہ تھے جو اللہ کی عبادت جنت کو پانے کے لیے کر رہے تھے, اللہ کے لیے کوئی نہیں کر رہا تھا. جہنم سے بچ جاؤں, جہنم سے بچ جاؤں, جنت مل جائے, جنت مل جائے, حور و قصور مل جائے. تو کہا مجھے بہت تکلیف ہوئی, رابعہ کہتی ہے بہت تکلیف ہوئی مجھے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنت, اللہ کو چھوڑ کر جہنم سے بچنا, یہ بھی اخلاص ہے مگر کم درجے کا. تو کہتے کہ میں پانی لے کر جا رہی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں, اور آگ لے کر جا رہی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں, نہ جنت رہے نہ جہنم. پھر عبادت کرنے والا عبادت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. ابن الفارغ رحمہ اللہ تعالی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا انتقال ہو رہا تھا اور آخری وقت ہے, سارے حجابات کھل گئے اور ان کے سامنے جنت کی اور جنت کے آٹھوں دروازے کھلے تھے. بھائی جنت کے آٹھ دروازے کھل جاوے اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے, آ جاؤ روح تمہاری نکلے اور جنت میں. تو کیا کیا ابن الفارض رحمہ اللہ تعالی نے, جب جنت کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ایسے, بھائی جنت کا جو دروازہ ہوگا کتنا خوبصورت ہوگا, ایسے دیکھتے رہے نا. جب دیکھا کہ اب میں جا رہا ہوں اور میرے استقبال کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھلے ہیں, انہوں نے ایسا چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر اللہ سے شکوا کیا. اللہ اکبر, یہ ہے محبت میں, محبت میں ناز نخرے ہوتے ہیں. اللہ سے شکایت کی کہ لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. میں تو سمجھتا رہا کہ 65-70 سال تک میں دنیا میں آپ کی عبادت میں لگا رہا, راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ سے بات چیت کرتا رہا, سجدے میں پڑا رہا آپ کے سامنے, اور میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ہماری آپ کی محبت ہو گئی ہے اور آپ کی نظر میں ہمارا کچھ نہ کچھ معشوق کے حساب سے, عاشق کے حساب سے کچھ مقام ہوگا کہ بھائی ہمارا چاہنے والا آ رہا ہے. اور آج جب ہم آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو بجائے خود اپنی ذات کو دکھانے کی جنت جیسی سستی چیز دکھا رہے ہیں. اگر یہی بات ہے کہ آپ ہمیں جنت سے ہمارا استقبال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذات سے استقبال نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے ہماری 70 سال کی زندگی میں عبادت کر کے ضائع کر دی. یہ مقصود. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے میرے بھائیو. ہاں, تو یہ جو ہے, یہ جو درد دل, اللہ 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 اللہ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی 100 سالہ جلسہ ہوا تو اس میں 100 سال میں بحیثیت محتمم کے 100 سال میں کیا کیا خدمتیں ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند کی, وہ سب کے سامنے بیان کی. چونکہ مشورے میں طے ہوا تھا کہ آپ کارگزاری بیان کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں مدرسوں کی عظمت آئے کہ مدرسے دین کے لیے قلعے ہیں اور بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں. مگر حضرت نے پھر اخیر میں یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی خدمات روز روشن کی طرح واضح ہیں, کلیئر از ڈے لائٹ. لیکن کلیئر از ڈے لائٹ ہونے کے باوجود اگر کوئی ان خدمات کا اقرار اور اعتراف نہ کرے تو وہ سن لے کہ ہم نے تمہارے اعتراف کے لیے کیا کب تھا, ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. آپ اعتراف کریں نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دارالعلوم دیوبند کی خدمات کے روزے روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اعتراف نہ کرے تو ان کے اعتراف کے لیے ہم نے کیا کب تھا, ہم نے تو جو کچھ کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا. اللہ مقصود ہو جائے میرے بھائی. لا الہ الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, بس صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. اور یہ دل صاف کیے بغیر میرے بھائی نہیں ہوتا, اس کو صاف کرنا. تو کیا بھائی بات چل رہی تھی کہ دو کام کرنے کے ہیں, اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہے, اہل اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ کیا. میں تو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں کہ بڑوں میں سے ایک شخص مجھے آپ لا کر کے بتلا دو کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکے کہ اللہ تعالی شانہ نے ان سے دین کی بہت بڑی خدمت لی اور انہوں نے اہل اللہ سے استفادہ نہیں کیا تھا. ایک آدمی بتا دو مجھے, ایک آدمی بتا دو. اور اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا اور دین کی بہت بڑی خدمت کرے گا اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ بہت بڑی خدمت کر رہا ہے, مرنے سے پہلے ایسا پھسلے گا کہ دنیا دیکھ لے گی کہ نظریات اور خیالات میں تبدیلی آ رہی ہے, عقائد میں تبدیلی آ جاتی ہے, نظریات میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور یہ کوئی ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں اس وقت کے حالات کی تناظر میں کہہ رہا ہوں, اس وقت کے حالات کے تناظر میں. اگر کوئی کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہے بغیر کوئی دین کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے تو ابھی موت تک انتظار کر کے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے آگے. اللہ بچائے, اللہ پناہ میں رکھے, اللہ پناہ میں رکھے. جتنے لوگ ہیں وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا, بڑے ہونے کے باوجود بھی جھکے اور جا کر کے بیعت ہوئے کسی سے, اور بیعت ہونے کے بعد تابع رہے. تابع رہے اور ان کے شیخ کے انتقال کے بعد آزاد نہیں ہوئے, دوسرے شیخ کا انتخاب کر لیا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر ہے, ایک خواب دیکھتے ہیں, ان کے والد جو ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ خادم خاص مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اس خواب کی تعبیر دیتے ہوئے یہ فرمایا 18 سال کی عمر میں, مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر اور تربیت خود والد نے کی, خواب دیکھا تو خواب کے نتیجے میں یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تصوف کے جتنے مقامات ہیں وہ سارے تم طے کر چکے ہیں. 18 سال کی عمر میں تصوف کے سارے مقامات طے کر چکے ہیں. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سہرنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئی, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی میں بھی بہت عظمت تھی, اس لیے کہ پہلے زمانے میں نسبتوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں, حضرت گنگوہی کے خادم خاص کے بیٹے ہیں, بہت عظمت تھی. لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, میرے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, بار بار ان کے پاس جانا, بار بار جانا, ان کی صحبتوں میں بیٹھنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اپنے بھتیجے کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط جو شعبان میں وہ اپنے بھتیجے کے اوپر لکھتے ہیں رمضان المبارک کی دعاؤں کے لیے, اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہمارے زمانے میں کوئی مرید بھی اپنے شیخ پر ایسا خط نہیں لکھتا جیسا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے پر لکھا کرتے تھے. اس سے مقام کتنا اونچا ہوگا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن نہ, میرے چچا میرے بڑے ہیں, چچا جان چچا جان, چچا جان کا حکم ہوا, چچا جان نے حکم فرمایا, چچا جان نے حکم فرمایا, حضرت رائے پوری نے حکم فرمایا, اور اس قدر اہتمام, اس قدر اہتمام کہ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پر 100 روپیے بھیجنے تھے کسی کے ساتھ, کوئی جا رہا تھا, رائے پور جا رہے ہیں, جی رائے پور جا رہے ہیں, 100 روپیے حضرت کو دے دینا, تو جیب میں سے پیسے نکالے, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 گنتے گئے تو آخر میں 5 روپیے آ گئے, 5, 5, 5. تو کہا کہ کسی کے پاس 10-10 کی نوٹیں ہیں؟ تو کہا کہ ہیں, وہ 5 ان کو دے دی, 10 ادھر لے لی. تو کسی نے, بزرگوں کے پاس تو سوال پوچھنے چاہیے, جاتے ہی سیکھنے کے لیے ہے, تو کسی نے کہا کہ حضرت بات تو وہی ہوئی, یہ بھی 100 ہیں, وہ بھی 100 ہیں. تو کہا کہ جب نوٹ 2 قسم کی ہوتی ہے تو گننے والے کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں چاہتا تھا کہ حضرت رائے پوری کو پیسے گنتے ہوئے تکلیف ہو. 10 کی نوٹ اور 5 کی نوٹ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی دوبارہ بھی گننا پڑتا ہے, اور 10-10 ہوتی ہے تو گننے میں, کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت رائے پوری کو اتنی تکلیف ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ ایک ارادہ کیا آپ نے, بہت بڑے عالم بھی حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت, تو کسی نے کہا کہ حضرت, اور جو ارادہ کیا آپ نے وہ بہت مبارک ارادہ تھا, بہت اچھا خیال تھا, شرن کوئی قباحت نہیں تھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. کہا بس ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات, اس مشورے کو ختم کر دو, اب جیسا ہے ویسا ہی رہے گا, حضرت گنگوہی جیسا کرتے تھے ویسا ہی ہم کریں گے. اتنے تابے بڑوں کے, اس لیے کہ ہمارے بڑے جس طریق پر چل رہے تھے موت تک چلے, اور تاریخ نے یہ بتایا کہ وہ جنت میں گئے. بھائی 100% تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, مگر جو نظر آ رہا ہے تو ان کا راستہ آزمایا ہوا ہے کہ اس راستے سے وہ جنت میں چلے گئے, اور ابھی جو زندہ ہے اور وہ نئے راستے کو چنتا ہے, پتہ نہیں یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے, من اراد منکم ان یستن فلیستن بمن مات, تم میں سے جو کسی کے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے رستے پر چلے جو کہ انتقال کر چکا ہے. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ, اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے, زندہ 21 وقت فتنے میں مبتلا ہو جائے اور یہ رستہ جنت والا جہنم کا ہو جائے, کہہ نہیں سکتے. اس لیے پرانے اکابر مشائخ کے طریق پر چلو, ان کے منہج پر چلو. بس بھائی اتنی لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا, مگر بات ہو گئی. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور عمل صالح, ایمان اور عمل صالح, یعنی عمل صالح کا معنی یہ نہیں کہ تھوڑے اچھے کام کر لیے, نہیں, عمل صالح کا معنی یہ کہ 100% دین پر چلے, اور جہاں پھسل گئے تو فوراً توبہ.
اور یہ زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کو دوام طاعت کہتے ہیں, دوام ذکر سے. پرپیچوئل اوبیڈینس ٹو اللہ ول کم تھرو پرپیچوئل ذکر آف اللہ, پرپیچوئل ریممبرنس آف اللہ. اور یہ پرپیچوئل ریممبرنس آف اللہ, اس کو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چار کام, دو سے بچنا ہے, دو کو کرنا ہے. گناہوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑنا ہے, اگر ہو جائے تو توبہ, اور لایانی سے چھوڑنا ہے. اور دوسرا اہل اللہ کی صحبت اور کثرت ذکر, ایکسیسو ذکر. اور یہ چار کام کرتے ہوئے کسی کو شیخ منتخب کر کے دل کو ذاکر بناؤ, ان کی صحبت میں بیٹھو اور اپنے حالات بتلاؤ ان کو. اپنے حال, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ 7 دن تک وہ کوشش کرے گناہ کو چھوڑنے کی, اور اگر نہ چھوٹے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ معمولی بیماری نہیں ہے. جیسے ہمیں بھی فلو ہو گیا تو لیم سپ پر چلے گئے اور گرم پانی اور شہد پر چلے گئے, اور 3 دن 4 دن 5 دن کے نہ یہ قابو میں نہیں آ رہا ہے, کچھ اور لگ رہا ہے, کہیں کوئی بڑا انفیکشن نہ ہو, اب پھر جی پی کے پاس جاتے ہیں. بھائی ہے کہ نہیں؟ تو ظاہری بیماریوں میں تو اپنی تھوڑی بہت کوشش کر کے سیدھا جی پی, سیدھا جی پی. اور جی پی اگر دیکھ کر کے ایسا کہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے, آج کل یہ تھوڑا وائرس چل رہا ہے, لیکن 24 گھنٹے میں اگر پھر ٹھیک نہیں ہوا نا تو پھر اسے حیران کریں گے, پھر اسے حیران کریں گے. اور جو جسمانی جی پی ہے, یہ روحانی جی پی, روحانی کنسلٹنٹ. جسمانی جی پیوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ لوگ ہمیں تنگ بہت کرتے ہیں, اور روحانی جی پیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے. یہ ہے فرق. جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں کی فکر امت میں کتنی ہے, یہ ہے فرق. کہ وہ شکایت کرتے رہتے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا, بس ہر شخص پیچھے پڑا رہتا ہے, بجائے 6 بجے ختم ہونے کے 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں, ان کی یہ شکایتیں رہتی ہے. اور ہماری شکایت یہ رہتی ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں, اور کوئی آتا بھی ہے اکا دکا آدمی, وہ دنیاوی کام لے کر آتا ہے, دنیاوی کام لے کر آتے ہیں. حضرت کے محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے شیخ سے دینی کام لینے کے بجائے دنیاوی کام لیتا ہے, وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے جوتے کو لے کر موچی کے پاس جانے کے بجائے سنار کے پاس چلا جائے, سنار کو کہے کہ میرا یہ جوتا ٹھیک کر دو. یہ کام لیتے ہیں. آپ کا شیخ سنار ہے, اس سے موچی کا کام لیتے ہیں, اس کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ امیگریشن میں بہت چکر چل رہے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, آپ کچھ مشورہ دیجیے, آپ کے علم میں کوئی لوئر ہے. یہ ہمارا کام ہی نہیں, ہمارے پاس آ گئے, آپ غلط جگہ پہ آ گئے. ہمارا آپریشن ہونے والا ہے, اس میں تھوڑی ایڈوائز کی ضرورت ہے کوئی ڈاکٹر آپ. یہ ہمارا کام, ہم سے ہمارا کام پوچھو. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق دے, تو اس کی طرف بھائی توجہ کرو. دیکھو بہت زور دیتا ہوں اس پر, بہت زور. میں خود بھی محتاج ہوں. میں آپ سب لوگوں سے زیادہ محتاج ہوں, اور مجھے ڈر آپ لوگوں سے بھی زیادہ لگتا ہے. اور ڈر اس لیے زیادہ لگتا ہے کہ جو تقاضے ہیں, تقاضے کہ اللہ کی محبت کے لیے, تزکیہ کے لیے, دل کو صاف کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, وہ جتنا مجھے معلوم ہے آپ حضرات کو معلوم نہیں. ایک بات, اور بار بار میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کرنے کے ہیں کام, تو ڈر مجھے اس لیے زیادہ لگتا ہے کہ آپ حضرات کو تو اتنا معلوم نہیں جتنا مجھے معلوم ہے. میں اپنے عام ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں, علماء سے نہیں. اور آپ اتنا لوگوں کو کہتے نہیں کہ لایانی سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, کثرت ذکر کرنا ہے, اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہے. میں تو بولتا بھی بہت ہوں, تو ڈر یہ لگتا ہے کہ زندگی اسی طرح میری گزر گئی تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھا سکوں گا. مجھے خود کو بہت فکر ہے اپنی, اب 60 کے قریب پہنچ چکا ہوں, اور میں یہ تسنن کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کرنا چاہیے نہیں کر سکا. اور اسی لیے آپ حضرت سے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہتر ہے اگر کر لیں تو, نہ کریں گے تو چل جائے گا, نہ, یہ کرنا ضروری ہے.
یہ کرنا ضروری ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسا جریر القدر ولی اللہ کے دربار میں جب وہ کھڑا ہے اور اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر آئے, خواب میں کسی نے دیکھا کہ کیا ہوا, تو کہا کہ اللہ نے مجھے پوچھا اپنے سامنے کھڑا کر کے کہ کیا لے کر آئے, تو کہا کہ میں نے نماز کو دیکھا تو نماز کھوٹی نکلی. بایزید بستامی, میں نے روزے کو دیکھا تو روزہ کھوٹا نکلا. اخلاص والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں تھا. تھی تو ٹھیک, لیکن جس درجے کا اخلاص ہونا چاہیے وہ نہیں. تو کہتے ہیں بہت غور کیا, بہت غور کیا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لے کر کے آئے, پیش کرو. تو کیا میرے دل میں خیال آیا کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کھوٹ نظر آ رہی ہے, اعمال تو اب ایک طرف رہ گئے, اللہ کی بارگاہ میں توحید پیش کر دوں. اس لیے کہ میرا تو پوری زندگی پکا یہ ایمان اور یقین رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اللہ کی ذات کے علاوہ مصرف کوئی نہیں, مقلب کوئی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ آپ کی بارگاہ میں توحید پیش کر رہا ہوں. تو کہا اللہ نے ڈانٹا مجھے اور ڈانٹ کر کہا کہ شرم نہیں آتی تم کو, شرم نہیں آتی کہ تم توحید پیش کر رہے ہیں, کھوٹی توحید. اور پھر کہا کہ دودھ والی رات کو تم یاد کرو, دودھ والی رات کو یاد کرو. بھائی دودھ والی رات کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک دن کچھ معمول سے زیادہ دودھ پی لیا, پیٹ میں تکلیف ہوئی. تو تکلیف ہوئی تو گھریلو علاج سے مسئلہ قابو میں نہیں آیا, تو طبیب کے پاس گیا. اور طبیب کے پاس گیا تو زبان سے یہ نکل گیا کہ آج معمول سے زیادہ دودھ پی لیا تھا, اس وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہو گئی. اللہ نے اس میں پکڑ فرما لی کہ توحید, کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. اور ڈاکٹر کے پاس جا کر تو کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہوئی, تو تم کو شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی کہ ہمارے سامنے تم توحید پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے یہاں چھوٹی سی نیکی مگر اخلاص سے ہو تو بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے, اور بہت بڑا عمل ہے مگر کھوٹا ہے وہ قبول نہیں ہوتا. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب ہمیں کھڑا کیا گیا تو وہ سارے بڑے بڑے اسرار اور بڑے بڑے رموز اور بڑی بڑی حکمت کی باتیں سب ایک طرف رہ گئی. معرفت, ریاضت, عبادت سب ایک طرف رہ گئی. کہ اللہ تعالی شانہ نے وہ چھوٹی چھوٹی دو چار رکعتیں تہجد کے وقت اٹھ کر کسی کو پتا نہیں چلتا تھا اس طرح پڑھ لیتے تھے, اللہ نے ان کو قبول کر کے میری مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بھائی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ دو کام بچنا ہے, کن سے؟ لایانی سے اور گناہوں سے. اور گناہ ہو جائے تو توبہ. لایانی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان نیسسری لوگوں کے ساتھ مکسنگ سے دور رہو, سوشل میڈیا سے دور رہو, انٹرنیٹ وغیرہ سے دور رہو. 24 آور کا ٹائم ٹیبل بنا کر اپنے آپ کو مشغول رکھو. سیٹرڈے سنڈے کے لیے طالب علم کو, ڈاکٹر کو, فیکٹری میں کام کرنے والے کو, ٹیچر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سیٹرڈے آئے گا تو پھر ٹائم ٹیبل بنائیں گے. نہیں, 20 کے ہاؤ کین آئی کیپ مائی سیلف بزی ان دا 24 آور, کہ لایانی نہ ہو, گناہ بھی نہ ہو. اور دو کام کرنے کے کون سے ہیں؟ اہل اللہ کی صحبت, اس میں بھی خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت, اور دوسرا کثرت ذکر. کثرت ذکر, روزانہ کی تسبیحات وغیرہ پڑھو, قرآن مجید کی تلاوت, اور چلتے پھرتے زبان کے اوپر ذکر رکھو, زبان پر ذکر رکھو. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد چلتے پھرتے زبان پر کون سا ذکر رکھے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو زبان پر ذکر چلتا رہے وہ. اور میں نے دل میرا یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے, آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب معمولات سے فارغ ہو گئے تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا. اب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور تصور کی دنیا میں ادھر ادھر بھٹک گئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر ہوش آئے تو استغفر اللہ بھی پہنچ گئے. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, دھیرے 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 پھر استغفار پر چلے گئے. بعض لوگ جو ہے درود پہ چلے جاتے ہیں, بعض لوگ کلمہ طیبہ پر چلے جاتے ہیں. تو معمول پورا کرنے کے بعد جس کی طرف زبان چلے وہ کرو. اس لیے کہ بندے کا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا مربی ہے,
اللہ ہمارا مزکی ہے, وہ ماں سے زیادہ شفیق ہے, وہ ہماری زبان پر وہی ذکر لائے گا جس کی ہمارے دل کو ضرورت ہوگی, اس لیے اس میں لگا رہے یار. اللہ تعالیٰ شانو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور وہ لائٹ کا خاص مثال دی تھی, وہ یاد رکھنا ہے, لائٹ لائٹ کے جماعت میں جاتے ہیں تو خوب ایمان بھائی, وہ لائٹ کسی اور کی ہے جس میں آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, مسجد کے ماحول کی, آپ کے ساتھ جو دو چار نیک ساتھی ہیں ان کی لائٹ سے الگ ہو جائیں گے تو پھر اندھیرا. حرمین شریفین میں حرمین شریفین کی لائٹ, وہاں بہت نیک لوگ آتے ہیں, پھر اعتکاف میں آتے ہیں تو شیخ کی لائٹ, دوسرے بہت نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جی. اس کی دوسری مثال جو ہے, ایک تو موٹر وے پر گاڑی چل رہی ہے خود اپنے انجن سے, اور وہ پیچھے سے دوسری گاڑی کو ٹو کر کے لے جا رہی ہے, تو چل رہی ہے دونوں ایک سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے, ایک سپیڈ سے, لیکن ایک اپنی قوت سے چل رہی ہے اور دوسری کسی اور کی قوت سے. یہ آگے والی گاڑی جو ہے یہ وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا ہے, وہ خود بھی چلتی ہے دوسروں کو بھی چلاتی ہے, اور وہ پیچھے والی گاڑی ہے وہ کسی کے سہارے سے چلتی ہے, جیسے ہی وہ اس سے الگ ہو جائے گی تو جہاں ہے وہیں رہے گی, اس کی ترقی نہیں ہوگی. اس لیے تزکیہ کرا کے اپنے انجن کو جاری کرو. اللہ تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.